السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وعليكم السلام
وبركاته.
میری آواز پراپرلی آ رہی؟
جی بالکل آ رہی ہے، آپ ان شاء اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلوات
اللهم صل على
محمد وآل
محمد
وعجل فرجهم.
مبشر بھائی کی فرمائش پر اس مجلس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس میں تھوڑا سا میرے لیے دو دشواریاں ہیں بہرحال، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل تعالی عہدہ برا ہو جائیں گے. پہلی دشواری یہ ہے کہ جو خطابت کرنے کا فورم ہے وہ بہت ہی نامانوس ہے، اور اس میں یعنی کہ میں نے اس طریقے سے کبھی گفتگو کی نہیں ہے، تو یعنی عجیب سا لگتا ہے اسکرین کے سامنے بیٹھ کے، کیونکہ ہمارا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر درس و تدریس اور یونیورسٹی کا ہے، تو اس میں عادت ہے انٹریکٹیو موڈ میں بات کرنے کی، تو ایک اس لحاظ سے میرے لیے تھوڑا سا عجیب تجربہ ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے گا کچھ اس چیز کو قابو کر لیں گے. اور دوسرا یہ کہ میں اپنے حاضرین اور سامعین سے بھی ناآشنا ہوں، اور مجھے حقیقتاً یعنی اس بات کا نہیں پتہ ہے اور علم ہے کہ جن صاحبان پر میں مخاطب ہوں ان کا ذوق اور ان کا مذاق کس قسم کا ہے، لیکن بہرحال میں اس بات کی امید لے کر کہ انشاءاللہ جو لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی نیت سے اور اپنی تربیت کی نیت سے اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. میں اس نیت سے انشاءاللہ بات کروں گا کہ اگر ہم جتنی دیر بھی آپس میں ساتھ ہیں اور ایک یعنی اہل بیت علیہم السلام کی برکت سے ایک وقت مل کر گزار رہے ہیں، تو اس وقت کو ختم کرنے کے بعد اگر ہم کچھ دو تین باتیں اپنی ہدایت کے حوالے سے حاصل کر کے اس محفل کو برخاست کریں انشاءاللہ تو ہم سب کے لیے باعث سعادت ہوگا. تو ایک درود آپ لوگ ہدیہ فرما لیں، میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں.
اللہم
جیسا کہ یہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے ہے، اچھا عیسیٰ علیہ ثواب میں جو بنیادی طور پر موضوع ہوتا ہے وہ موت کی آخرت کی یاد دلانے سے متعلق ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب جب بھی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کسی عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی کو سپرد خاک کرتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ایک دن میرے لیے بھی ایسا آنے والا ہے. کہ زیادہ تر ہم سب کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب یعنی کہ اس مرحوم کے میت کے سرحانے ہوتے ہیں تو ہم رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، افسردہ بھی ہوتے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سپرد خاک کرنے کے بعد جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کسی کو اس کے گھر پہنچا کر آ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو رخصت کر کے واپس اپنے گھر آ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ اگر ہم قبر سے، موت سے اس بات کو اور اس درس کو حاصل کر لیں کہ ہمارا اصل گھر وہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اصل گھر وہی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے کسی محبوب کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، یعنی ہم نے اسے اس کے گھر کی طرف روانہ کیا ہے، نہ کہ ہم نے اسے کسی دیار غربت میں چھوڑ کر اور ہم اپنے گھر آ رہے ہیں. اگر ہم موت سے اور جو بھی یہ حادثہ اور سانحہ گزرتا ہے اس سے اگر ہم اتنا ہی سبق ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، یہ تذکر ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ موت ہمیں ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس حقیقت کو یاد دلاتی ہے کہ جس مقام پر تم ہو یہ تمہاری رہائش گاہ نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہاری ریزیڈنس نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ تمہاری اکیڈمی ہے. یعنی یہاں پر تم کس لیے ہو؟ تاکہ تربیت حاصل کرو. یہاں پر تم کس لیے پائے جاتے ہو؟ تاکہ تم زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو اور اپنے گھر کی طرف سرخروئی اور خوشبختی کے ساتھ لوٹو. تو یہ موت کے حوالے سے ہم سب کا پہلا سبق ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم موت کے مرحلے سے، قبر کے مرحلے سے، یعنی کہ ابھی خود نہیں گزر گئے، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، لیکن ہم نے اپنے کسی مرحوم کو اس سفر پہ روانہ کیا، اپنے کسی چاہنے والے کو، تو ہمارے لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں یاد دہانی ہونا چاہیے. اسی حوالے سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، یہ سورہ منافقون کی نویں آیت ہے. سورہ منافقون چھوٹی سی سورہ ہے، 11 آیتیں اس میں. کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. خطاب اہل ایمان سے ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لیں، تمہیں اپنے فیلڈ آف اٹریکشن میں نہ ٹریپ کر لیں. کیا چیزیں؟ اموالکم، تمہارے اموال، تمہاری پراپرٹیز، تمہارے ایسٹس، تمہارے مانیٹری ایکٹیویٹیز. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد. عن ذکر اللہ، کس کے مقابلے میں؟ ذکر اللہ، ذکر خدا کے مقابلے میں، اللہ کے ذکر کے مقابلے میں. ومن یفعل ذلک، اور جو اس کام کو کرے گا، جو اس چیز کو فعلیت میں لے آئے گا، یعنی جس کے لیے یہ کام ایکچوئل میں ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پس وہ لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب ہمارے سامنے، جیسا کہ یہ بات مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے جب بھی ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگیوں میں بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو مسلسل اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں. کہ زندگی کے حقائق کچھ اور ہیں، ریالٹیز آف لائف کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی اور ڈائریکشن میں ہم کو لے جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم کسی اور رخ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلکہ مصر ہوتے ہیں، اصرار رکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس جانب نہیں. کیونکہ قرآن کریم جو ہے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں ہمارے رہے کہ قرآن اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے بیانات جو واقع ہیں، کیونکہ حدیث اور کلام اہل بیت میں جو ایک پرابلم آتی ہے وہ صحت کی ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث اہل بیت کا نام لے کر، رسول خدا کا نام لے کر وضع بھی کی گئی ہیں، گڑھی بھی گئی ہیں، لیکن جو صحیح حدیث ہے اہل بیت کی اور قرآن کی آیت ہے، یہ لا آف نیچر ہے. اس بات کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ کوئی بیان نہیں ہے فقط کہ جیسے میں اور آپ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو ورنہ یوں ہو جائے گا. یہ ہمارا بیان جو ہے یہ ایک قسم کا کلیم ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سچ ہو. لیکن جو کچھ آیات قرآنی میں ہیں، جو کچھ کلام الہی میں ہیں، اسے آپ سمجھیں وہ پتھر پر لکیر ہے، یعنی اس کو انمیٹ ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ریفیوز اور ریفیوٹ نہیں کر سکتا، اس کے خلاف بات ممکن نہیں ہے. تو کون سی یونیورسل ٹرتھ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے؟ اور اس آیت کو میں نے خاص طور سے اس لیے انتخاب کیا کہ اس میں جو مخاطبین ہیں، یعنی جو ایڈریسیز ہیں جن سے بات کی جا رہی ہے، وہ مومنین اہل ایمان ہیں. تو اس لیے یہ آیت براہ راست ہم سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ اگر میں کہوں مثال کے طور پر یا ایوہ الناس والی کوئی آیت لوں، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، لیکن ہم انسانوں میں ایک، ہم اپنے خیال کے تحت ایٹ لیسٹ ایک بہتر کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انسانوں میں بہت سارے لوگ ضعیف الایمان بھی ہیں، ضعیف الاعتقاد بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ انسانوں میں ایک ہائر لیول اور کیٹیگری. تو جہاں پر خدا نے یا ایھا الذین آمنو کا فریز اور خطاب کیا ہے اس انداز سے، تو یہ لوگ جو مخاطبین ہیں، یہ یا ایھا الناس سے بالاتر درجے پر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا. لیکن جو بات بہت زیادہ نوٹیسیبل ہے وہ یہ کہ اہل ایمان بھی میجر غلطیاں کر سکتے ہیں، ان میں بھی بڑی بڑی خرابیاں پائی جا سکتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے بہت ساری آیتوں میں قرآن کریم نے ان کو آگاہ کرایا ہے، ریمائنڈ کرایا ہے کہ دیکھو اس قسم کی غلطیوں میں نہیں پڑ جانا. اچھا، ایک اور بات بھی ان آیتوں میں جو بڑا اہم ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل ایمان، تو اہل ایمان بھی بنیادی طور سے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک وہ اہل ایمان کے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مؤمنین ہیں، اور ایک وہ ایمان والے کہ جن کا ایمان خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے ایکسپٹ کیا ہے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مؤمنین ہیں، اور ایک وہ افراد اور حضرات کے جن کو خدا کہتا ہے کہ ہاں تمہارا ایمان ہماری بارگاہ میں قبول ہے. تو جب خدا یا ایھا الذین آمنو کے بعد مختلف مسائل کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں ایک اسٹینڈرڈ بھی فراہم کر رہا ہے، ایک بینچ مارک بھی دے رہا ہے. وہ کس حوالے سے؟ کہ تاکہ تم خود اپنا جائزہ لے کر اس بات کا فیصلہ کر سکو کہ تم فقط ایمان کا دعویٰ کرنے والے مؤمن ہو یا حقیقی مؤمن ہو، کہ جس کو ہماری بارگاہ سے وہ بینیفٹس اور وہ فضیلتیں اور وہ کرامتیں نصیب ہوں گی کہ جو ہم نے اہل ایمان کے لیے رکھی. یہ بھی اس کا مقصد ہے. تو اس چیز کو اچھے طریقے سے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی قرآن میں آیا ہے وہ ایک حقیقت ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, جس کے خلاف ہونا ممکن نہیں ہے. یہاں پر خدا ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے مومنین کو؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, لا تلحکم, تلحکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لیں. اب ظاہر ہے اس کی عربی وغیرہ اور اس میں تو میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں اگر لغت سے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے تلحکم کا کہ تمہیں اپنی طرف کھینچنا, پل نہ کر لیں, تمہیں صحیح رستے سے ڈائیورٹ نہ کر دیں. کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ڈائیورٹ کرتی ہیں؟ نمبر ون, تمہارے اموال. اموال میں تقریباً ہر چیز آتی ہے, یعنی ہر چیز سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو آپ اپنی پراپرٹی اور اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں وہ آپ کا مال ہے. بہت سارے لوگ فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوتے یا ویلدی نہیں ہوتے, لیکن ان کے پاس فار ایگزامپل کوئی اسکل ہوتی ہے, کوئی ہنر ہوتا ہے, کوئی نالج ہوتی ہے. تو جو بھی تمہارا مال ہے, یعنی جو بھی تمہاری پراپرٹی ہے, تمہارا ایسٹ ہے, وہ تمہیں اپنی طرف نہ پل کر لے, اپنی طرف نہ کھینچ کے لے جائے, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو زندگی میں ہیں یہ اپنی ایک فیلڈ رکھتی ہیں, ایک دائرہ ہوتا ہے ان کا, کہ جس دائرے میں ان کی ایک مخصوص قوت کشش ہوتی ہے, پاور آف اٹریکشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے مال تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لیں, تمہارے ولا اولاد تم, اور نہ تمہاری اولاد. سورہ آل عمران کی آیت ہے غالباً 12 یا 14 نمبر کی آیت ہے, کہ جس میں خدا نے پوری لسٹ گنائی کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی شہوتیں انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. پوری لسٹ ہے کہ جس میں حیوانات بھی ہیں, جس میں جمادات بھی ہیں, جس میں انسان بھی ہیں, سب کچھ کی لسٹ ہے, کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جنہیں انسان اپنی پراپرٹی اور اپنا ایسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, تمہیں اپنے دائرے میں کھینچ لیتے ہیں, تمہیں اپنی فیلڈ آف اٹریکشن میں پل کر لیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اگر تم ان کی طرف کھینچ کے چلے جاؤ گے تو کس چیز کو لوز کرو گے؟ ذکر اللہ کو. اگر تم اپنے اموال اور اپنی اولاد کی طرف کھینچ کے چلے جاؤ گے, کھینچ کے چلے جاؤ گے مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے ذہن پر حاوی ہو جائیں, تمہاری سوچ کو, تمہاری فکر کو اپنی گرفت میں لے لیں. کہ اگر مثال کے طور پر, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمیں اپنے مال کے حوالے سے کچھ بھی خدشہ ہوا تو ہماری نماز خراب ہوگی, تو ہمارا تلاوت قرآن میں دل لگنا بند ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز نے ہم کو اپنی طرف کھینچ لیا ذکر خدا سے, یاد الہی سے. ورنہ یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تو جو روز عاشور کی نماز ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب روز عاشور ظہر کا وقت آیا تھا تو آپ کے ایک صحابی نے, شاید سعید ابن عبداللہ تھے یا بریر تھے, کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ فرزند رسول نماز ظہر کا وقت آن پہنچا ہے, اور ظاہر ہے اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں, لوگ آسمان کو سورج کو آسمان میں دیکھ کر وقت کا حساب لگاتے تھے. تو اے فرزند رسول, صلاۃ ظہر کا وقت آن پہنچا ہے, میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کر کے دنیا سے جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر الہی میں اس طریقے سے غرق ہیں, انہیں ذکر الہی کی فیلڈ نے ان کو اپنے اندر اس طریقے سے سمو لیا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اور کوئی مصیبت اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی. کہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو شہدائے کربلا ہیں, شہدائے کربلا اپنے گھر اور مال اور اسباب اور خاندان کو تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں امام حسین کی محبت میں. وہ تو انہوں نے پہلے ہی یعنی اس جہاد اور اس قربانی سے تو وہ پہلے ہی گزر چکے ہیں. عاشور کا جو دن ہے وہ ان کے جسمانی طور سے قربانی دینے کا, قتل مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا دن ہے. زخم ہیں جسموں پہ, اذیت کو برداشت کر رہے ہیں بھوک پیاس اور زخمی ہونے کی, اور اس حالت میں توجہ کس بات پر ہے کہ اول وقت ظہر کا محسوس کرتے ہیں کہ ہو رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول آخری نماز چاہتا ہوں اپنی زندگی کی کہ آپ کی امامت میں ادا کر کے دنیا سے رخصت ہوں. یہ وہ مثال ہے لوگوں کی, ان لوگوں کی مثال ہے کہ جنہیں کوئی چیز ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکتی, اپنے فیلڈ میں ٹریپ نہیں کر سکتی, اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی. تو یہ ہدایت ہے مومنین کو خدا کی بارگاہ سے. لا تلحقوا
محمد وآل محمد صلوات, اللهم صل على محمد وآل محمد, ما شاء الله.
تو یاد رکھیے گا اسے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ انسان کو ذکر الہی سے غافل کرتی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مشغول ہو جانا انسان کو یاد خدا سے سب سے زیادہ دور کرتا ہے. اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ ہم جب بھی خدا نخواستہ اولاد کی پریشانی میں مبتلا ہوں, چاہے وہ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, مال کی طرف سے ہمارے خدشات اور تفکرات بڑھ جائیں, تو کیا ہوتا ہے, ہماری نمازیں خراب, ہماری تلاوت قرآن یا کم ہو جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے, ہمارے ذہن میں سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف توجہ میں کمی اور خامی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی چیز کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم حیات دنیا کے اثر کے قائل, تم حیات دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کے مؤثر ہونے پر یقین. والآخرت خیر وابقا, جبکہ جو کچھ آخرت ہے اور آخرت میں ہے وہ خیر بھی ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا, اس کی فکر میں اس کی طرف تمہاری توجہ زیادہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی بھی ہم اپنے مرحومین اور خاص طور سے جب ہمارے سگے رشتہ داروں میں موت اور انتقال کا کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقیناً ایک دردناک صورتحال, ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے اور دل پر چوٹ لگنے والی اور بلکہ دل کو گھائل کر دینے والی صورتحال. لیکن میں آپ کی توجہ ایک دو چیزوں کی طرف دلاؤں اسی حوالے سے کہ آپ رسول خدا کو دیکھیں, یعنی انسانیت کی افضل ترین ہستی, انسانیت آدم علیہ السلام,
محمد صلوات, اللهم صل
على محمد.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ سے بڑھ کر انسانیت میں فضیلت رکھنے والی کوئی ہستی نہیں, کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تا روز محشر جتنے افراد اس روئے زمین پر آئیں گے وہ ان میں سے کوئی بھی رسول خدا سے بڑھ کر نہیں. لیکن آپ اگر رسول خدا کی دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو والد گرامی کا انتقال آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے, اور آپ کی والدہ ماجدہ صرف 6 سال کے سن تک آپ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد جو آپ کے دادا تھے جنہوں نے آپ کو اپنی زیر سرپرستی لیا تھا وہ 2 سال اور رہے. تو یعنی حقیقتاً جن لوگوں پر شریعت کے اعتبار سے ولی ہونے کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، 8 سال کے سن میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا رسول کے اوپر اس کا سایہ، صرف 8 سال، کیونکہ چچا جو ہیں وہ ان کی ولایت بہت بعد میں آتی ہے، ورنہ اگر ماں اور باپ نہ ہوں تو پھر دادا ہیں اور وہ سب. تو آپ اس بات کو تھوڑا سا غور کریں، اور پھر اس میں سورہ الضحا کی جو آیت ہے کہ الم یجدک یتیماً فآوا، کہ کیا ہم نے کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم، اور پس ہم نے اپنی سرپرستی میں لے لی. یعنی کہ رسول گرامی کی ذات وہ ہے کہ جس کی سرپرستی خود اللہ نے کی. یہاں پر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ
یہ کیا کہنے، برائے عظمت حضرت ابو طالب بلند تر صلوات
کہ اللہ نے اپنی سرپرستی میں لیا. ٹھیک ہے، تو اس میں میں آپ کو یہاں تھوڑا سا ایک چیز کی طرف اشارہ کروں. جیسا میں نے کہا کہ مجھے حقیقتاً آڈینس کا علم نہیں ہے، لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تھوڑی سی اگر دقیق اور گہری بات بھی کی جائے گی تو آپ قبول کریں گے، انشاءاللہ سمجھ لیں گے اس کو. کہ الم یجد کا یتیمن، کہ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم. یتیم کا مطلب ہمارے لغت میں یا ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ میں کیا ہوتا ہے، جو بغیر باپ کا ہو، جس کے سر پہ باپ نہ. لیکن یتیم کا مطلب حقیقتاً لٹرل میننگ یتیم کا منفرد یعنی تنہا ہونا ہے، اکیلا ہو جانا، تنہا ہو جانا. ایک انسان تنہا کئی وجوہات کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے. ایک وجہ تنہا ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سرپرست نہ ہو. ایک وجہ تنہا ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا معیار اتنا بلند ہو کہ اس کے آس پاس کوئی دوسرا نہ ہو. اسی لیے ایک لفظ آپ نے ہماری اردو زبان میں سنا ہوگا، در یتیم. در یتیم اس ہیرے اور اس لال کو کہتے ہیں کہ جس کے مثل کوئی ہیرا آپ کو نہ ملے، کوئی جوہر، کوئی ہیرا اس جیسا نہ ہو. وہ یتیم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ یتیم اس وجہ سے ہے کہ اس کے معیار کا کوئی اور نہیں. تو رسول خدا کے یتیم ہونے کو، آپ کی سرپرستی کو، 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ رسول خدا کے لیے ظاہراً سرپرست نہیں تھا، اور خدا نے کہا کہ ہم نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا، اور یہ تاج سرفرازی رسول خدا کی سرپرستی کرنے کا رکھا گیا حضرت ابو طالب کے سر پر، یہ ان کی فضیلت و کرامت تھی. اور اس کی حقیقی معنی ڈیپتھ، کیونکہ قرآن کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ان ڈیپتھ ہیں، خالی ایک معنی نہیں ہے. ان ڈیپتھ یہ ہے کہ اے رسول، تمہارا معیار انسانیت میں اتنا بلند ہے کہ سوائے ہمارے کوئی تمہاری سرپرستی کرنے کے لائق نہیں.
کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ہم یعنی تم اس معیار پر، تم وہ فقط وہ یتیم نہیں ہو کہ جس کے سر پر ماں اور باپ اور دادا کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس کا بھی انتظام ہم نے کیا، جس طریقے سے کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ایک یونیک پرسنالٹی تھی، کہ جن کی والدہ نے ان کو دعا ہی یہی کی تھی کہ میں جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے خدمت خدا میں نظر کر دوں. بیٹی پیدا ہوئی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، بیٹا بیٹے کی جگہ بیٹی، لیکن خدا نے اسی کو قبول کیا. اور کہا کہ ہم نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور زکریا کی کفالت میں دے دیا. یعنی یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے نمائندے ہیں مریم کی سرپرستی کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ظاہراً حضرت ابو طالب خدا کے نمائندے ہیں رسول کی سرپرستی کرنے کے لیے, رسول کی کفالت کا فریض انجام دے رہے ہیں. لیکن بات یتیم کی خالی یہاں پہ نہیں رکتی ہے. یتیم کا مطلب منفرد ہونا بھی ہوتا ہے اپنے معیار کی بلندی کی وجہ سے. تو اے پیغمبر, ہم نے تم کو تمام انسانیت میں اس معیار پہ پایا کہ کوئی تمہارا استاد نہیں ہو سکتا تھا, کوئی تمہارا رہبر و رہنما نہیں ہو سکتا تھا, تو ہم نے اپنی سرپرستی میں لیا. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے, جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ رسول گرامی کی ذات مقدس ہم سب کے لیے اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ خدا نے ہمارے لیے والدین کو, محبت کرنے والے رشتہ داروں کو, شفقت کرنے والے اساتذہ کو مقرر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی میں محبت اور ہدایت اور ولایت نصیب ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر سرپرست خود خدا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اگر ہم اپنے آپ کو اس معیار تک لانے کی کوشش کریں, تو بندے کو جو محبت بارگاہ الہی سے نصیب ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں پھر وہی امام حسین علیہ السلام کے ہی جو جملے ہیں اور وہ تمام چیزیں, ابھی انشاءاللہ روز عرفہ بھی آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ کو پڑھیں, تلاوت کریں, اور اس میں غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نے خدا سے کس طریقے سے مناجات کی ہے, اور اس مناجات میں خدا سے محبت اور الفت اور تعلق کی کیا مٹھاس ہے, کیا شیرینی ہے, کہ وہ کون تھا کہ جو, یعنی شام غریبہ میں جب امام سجاد علیہ السلام ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام آپ کے علم ہے نا کہ کیسے آپ نے رات گزاری, آپ نے وہ رات فریاد اور آہ و واہ میں نہیں گزاری تھی, بلکہ آپ نے وہ رات سجدے اور عبادت اور نماز میں گزاری تھی. کہ یہ ایکسٹریم کلاس ہے, یہ انتہائی کلاس ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے, کچھ بھی آ جائے, لیکن واقعاً جو اولیاء الہی ہیں ان کے قلوب کو ذکر خدا سے اپنی طرف نہیں ہٹا سکتے, اپنی طرف پل نہیں کر سکتے. یہ کمال ہے اس جس آیت میں جس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ اس کا کمال ہے معصومین علیہ السلام کی. اور اگر ہم اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں تو پھر علم یجد کا یتیم انفع ہوگا. پھر اگر کوئی بھی دنیا میں تمہاری سرپرستی کرنے والا نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں, ہم تمہارے سرپرست ہیں, ہمارا ہاتھ تمہارے سر پر ہے, ہمارا چراغ ہدایت تمہاری زندگی کی راہوں کو روشن کرے گا. یہ وہ سچائی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ بھی بیان ہے قرآن کریم میں یہ عین حقیقت ہے, یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں فقط, یہ کلیمز نہیں ہیں, یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے خالی آرگیومنٹس نہیں ہیں, بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک معیار بھی ہے کہ جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں. اگر ہم میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ مال اور اولاد کے مسائل ہمیں ذکر خدا سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے حقیقت نہیں. ایمان ابھی تک جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے کہ کچھ لوگ آئے رسول خدا کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم مؤمن ہیں, تو ان کو جواب آیت قرآنی کے ذریعے سے ملا تھا کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے, ولیکن قولوا اسلموا, یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایمان کسی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے, ایمان قلب کی حالت کا نام ہے. اور اس کا معیار کیا ہے؟ یہی جو ہمارے سامنے اور ایسی بہت ساری آیتوں میں جو بات کی گئی کہ ایک یہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ اگر ذکر خدا کے مقابلے میں مال اور اولاد اپنی طرف متوجہ کر لے, زیادہ مؤثر ہو جائے, اس کا امپیکٹ فیکٹر بڑھ جائے, ایمان نہیں. یعنی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور جو بھی جس نے بھی اس طریقے سے زندگی گزاری آخر میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خسارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کی لیکن اس انویسٹمنٹ کا ریزلٹ لاس ہے, یہ ہوتا ہے خسارے کا مطلب. تو ہم سب اپنی زندگیوں میں انویسٹرز ہیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے جسمانی طاقت دی, ہمارا وقت دیا اور زندگی کے تمام وسائل دیے, یہ تمام کے تمام خدا نے ہم کو ایسٹس پکڑائے. اس کو انویسٹ کرو زندگی میں, اس سے نتیجہ نکالو. اب اس کے نتیجہ نکالنے والے دو قسم کے افراد ہیں, ایک فلاح ہیں یا فلاح یافتہ ہیں, ایک خاسرین ہیں اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. کہ جس نے انہی اوقات کو, اسی جسم کو, انہی ریسورسز کو راہ خدا میں انویسٹ کیا, قرآن اور اہل بیت کی ہدایات اور ان کے رستے کو فالو کیا, حبل اللہ سے تمسک اور اعتصام کیا, ان دا اینڈ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو ایک انتہائی پروفیٹیبل نتیجے اور آؤٹ کم کی شکل میں دیکھیں گے اور اپنے بینیفٹس کو یہاں سے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلے جائیں گے. اور دوسرے لوگ کہ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو اگنور کیا یا اپنی ساری زندگی اس بات پر متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا خیال اور تصور ہے. کہ میں خالی اپنے تصور میں مؤمن و مسلم ہوں یا حقیقتا ہوں, اس بات کو کبھی گیج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. کہ ایک جملہ ہم اکثر, میں نے کئی دفعہ مجالس میں اور اس میں دہرایا ہے کہ ہم لوگ ایک جملہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں فضائل میں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ میزان اعمال ہیں. میزان یعنی ترازو, کہ قیامت کے دن امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ اعمال کی ترازو ہے. بہت بڑی فضیلت ہے, یقیناً امام علی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی فضیلت. لیکن کبھی اس کے آؤٹ کم کو ہم نے غور کیا ہے, سوچا ہے کہ کتنا ہمارے لیے دل دہلا دینے والی بات ہے کہ اگر قیامت میں انسانوں کے اعمال کو جس ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا, اس کا معیار امام علی کا کردار ہے, تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ہمیں اپنے پلڑے کو وزندار بنانے کے لیے کس قسم کا کردار ڈیولپ کرنا ہوگا؟ کہ اگر میرے کردار, میرے ایمان, میرے اخلاق کو قیامت میں تولا جائے جس کے دوسرے پلڑے میں امام علی علیہ السلام کا اخلاق اور کردار ہو, تو مجھے اپنی سائیڈ کو وزندار بنانے کے لیے کہ کچھ تو حرکت دکھے وہاں پہ, کون سا کردار اور کس معیار کا کردار اور اخلاق رکھنا پڑے گا وہاں پہ. تو یہ باتیں فقط فضائل نہیں ہیں کہ جس پر ہم آہا واہ واہ کر کے گھر میں جا کے سو جائیں, بلکہ یہ سب کی سب لمحے فکریاں ہیں اور یہ زندگی پوری کی پوری لائق تفکر ہے. اس میں سوچنا ہے, غور کرنا ہے, صحیح بات کو سمجھنا ہے, درست رستے میں اقدام کرنا ہے, رستہ چلنا ہے, غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے لازمی اور واجب ہیں. تو گفتگو ہماری تقریباً تمام ہوئی. ایک درود سے در کی درخواست ہے آپ حضرات سے. تو خدا ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ انشاءاللہ قرآن کے نور سے ہماری نگاہیں روشن ہوں اور ہماری زندگی کی راہیں بھی روشن ہوں, اور اسی حوالے سے کہ ہم اپنی زندگی میں, چاہے ہمارے زندگی کے معاملات ہوں یا موت کے معاملات ہوں, کہ دونوں جگہوں پر ہم اسی سرچشمہ نور سے ہدایت اور فیض حاصل کر سکیں. ابھی ہمارے علم میں ہے کہ یہ ماہ ذوالحج ہے, اور ماہ ذوالحج میں امام حسین علیہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کے جہاد اور شہادت کے حوالے سے جو اہم ترین واقعہ درپیش آیا ہے, وہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہے. یہاں بھی میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کہ جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ایک گریے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور گریے کو اپنے لیے باعث ثواب اور نجات سمجھتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار اور آپ کی سیرت سے بھی اپنے لیے, اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے ہدایت کے پہلو تلاش کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں, یعنی کہ چھوٹی سی کا مطلب ہے کہ والیوم اسپیچ میں شاید وہ بات چھوٹی ہو, لیکن اپنی حقیقت اور اپنے وزن کے لحاظ سے بہت بزرگ ہے, کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام 28 رجب یا 3 شعبان کو آپ نے مدینہ چھوڑا تھا, کہ جب آپ پر بیعت کرنے کے حوالے سے زبردستی کی جا رہی تھی, اور مدینے کو ترک کر کے اپنے بچپن کے شہر کو, اپنے نانا اور والدہ کے شہر کو ترک کر کے آپ ہجرت فرمائی آپ نے, اور آپ مکے میں آ کر آپ نے قیام فرمایا تھا, اور کئی مہینے آپ مکے میں مقیم رہے, یہاں تک کہ ماہ ذوالحج آ گیا 60 ہجری کا, اور امام حسین علیہ السلام نے ارادہ فرمایا. لیکن آپ کو اس بات کی خبر ملی کہ بنو امیہ کی حکومت کی طرف سے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ دوران طواف امام حسین علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی جائے, اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے مرسنریز قاتل حاجیوں کے بھیس اور لباس میں روانہ کر دیے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جب اس بات کو آپ مطلع ہوئے آپ اس بات سے, تو آپ نے حج کے ارادے کو ترک فرما دیا, یعنی آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں حرم خدا میں خون خرابے کا وسیلہ نہیں بنوں گا. آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل فرمایا, اور 8 یا 9 ذیلحج کو آپ مکے سے چلیں گے, کہ جب وہاں پر حاجی آ رہے تھے ان کا حجاج کا ہجوم تھا. یہاں پر ایک بات آپ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں, اور آپ کا بہت خوبصورت ایک کلام یعنی خطبہ بھی آپ نے دیا ہے وہاں پر مکے سے نکلتے ہوئے, اور جس کا ایک جملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات, جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہو وہ ہمارے ساتھ چلے, اس خطبے کے یہ جملے. تو امام حسین علیہ السلام رخصت ہو گئے, مکے کو چھوڑ دیا. کتنے افراد آپ کے ساتھ تھے؟ اگر ہم ان لوگوں کو بھی گن لیں, ملا لیں, کہ جو بعد میں کچھ لوگ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے گئے بھی ہیں رستے میں, اگر ان کو بھی ملا لیں تو 100-150 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے آپ کے اہل خانہ کو ملا کے. یعنی ہزاروں مسلمین میں سے 150-200 افراد وہ ہیں کہ جب فرزند رسول, اور یہ امام حسین علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے نہیں نکل رہے ہیں مکے میں, علل اعلان خطبہ دے کے نکل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سے زیادہ افراد آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. یہ بھی ایک بڑا عجیب نقطہ معرفت ہے. یعنی کہ میں آپ کو آگے کا ایک واقعہ سنا کے اور پھر واپس اس کی طرف آ کے تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی تھی یزید کے خلاف, اور اس نے کعبے میں پناہ لی تھی, اور کعبے میں جب پتہ چلا پناہ لی ہے تو یزید نے لشکر بھیجوایا تھا, حسین ابن نمیر تھا یا حجاج بن یوسف تھا, اور انہوں نے آ کر کعبے پر باقاعدہ منجنیق سے سنگ باری کی ہے, پتھر برسائے ہیں, اور کعبے کے پردے میں آگ لگی ہے, کعبہ مسمار ہو گیا ہے, اور عبداللہ ابن زبیر کو کعبے میں حرم میں قتل کیا ہے. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ خدا کہ جو تنہا جب عبد المطلب رہ گئے تھے ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں, تو ابابیلوں کا لشکر بھیج کر کعبے کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر خدا کعبے پر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو توڑا جائے, اس کے پردے میں آگ لگے, حرم میں لوگ مسلمانوں کا قتل ہو. کیوں کہ خدا کے رویے میں کعبے کے لحاظ سے اتنا بڑا فرق کس وجہ سے پیدا ہو گیا؟ تو یہاں ہمارے لیے ایک بہت اہم, بہت ہی اہم نقطۂ معرفت ہے, اور وہ یہ ہے کہ کعبہ حقیقی حجت خدا ہے. حقیقی کعبہ اللہ کی حجت ہوتا ہے. اگر تم نے کعبہ حقیقی سے منہ موڑ لیا, اس کی رعایت نہیں کی, اس کا خیال نہ کیا, تو پھر تم مجازی کعبے کے گرد کتنے ہی طواف کیوں نہ کرتے رہو, کتنے چکر کیوں نہ لگاتے رہو. اس بات کی خدا کو پرواہ نہیں کہ جب امام حسین کو ترک کر کے مسلمان کعبے کے گرد گھوم رہے تھے, طواف کر رہے تھے, اس طواف کی خدا کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں, نہ اس کعبے کی کوئی حقیقت, نہ اس کعبے کی کوئی اہمیت, کہ اس چیز کو, اس نہ اس کعبے کو خدا نے بچایا تھا ان کے مقابلے میں, نہ اس مسجد نبوی کو بچایا تھا. کہ آپ اس تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ مسجد نبوی میں مدینے میں جو قتل عام ہوا تھا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سے, 700 قاریان قرآن قتل ہوئے تھے, اور مسجد نبوی کو استبل بنایا گیا تھا, نہیں روکا خدا نے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک انتہائی انتہائی اہم سبق ہے زندگی کا, کہ اگر ولی خدا, ابھی ہمارے سامنے ولایت حق کے طور پر کون ہے, قرآن اور اہل بیت, اور جتنا ہم سے ہو سکے امام زمان علیہ السلام کی طرف توجہ اور رعایت, کہ اس کو چھوڑ دیا, یعنی ان دو ستونوں کو چھوڑ دیا کہ جن کو رسول خدا فرما کے گئے تھے کہ میں تم میں قرآن اور عترت اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو چھوڑ دیا, پھر جو دل چاہے کرتے رہو, پھر خدا کو تمہاری کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, نہ تمہاری کسی چیز کا کوئی تقدس ہے. ان سے وابستہ رہو گے, ان سے متمسک رہو گے, تو تمہاری ہر چیز بھی بچی رہے گی, تمہیں بھی خدا کی طرف سے پناہ ملتی رہے گی. یہ ایک سبق. بہرحال جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو اپنے سفیر کی حیثیت سے روانہ کیا کوفے کی طرف کہ اے برادر مسلم, جاؤ اور وہاں کی خبر لے کر آؤ, وہاں کے لوگوں نے ہمارے لیے 12,000 خطوط لکھے ہیں, دعوت دی ہے آ کے حکومت سنبھالنے کی, قبضہ کرنے کی, جا کے دیکھو حالات کیا ہیں. مسلم جب کوفے میں آتے ہیں اور مسلم کے بحیثیت سفیر امام حسین علیہ السلام وارد ہونے پر کوفے میں جو مومنین تھے اور مومنین کے ساتھ جو آبادی کی کثرت تھی, یعنی اکثریت لوگ کوفے کے, سب مسلم کے استقبال کے لیے آئے, بہترین استقبال ہوا. کچھ دنوں تک آپ کو کوفے میں پورا کوفہ آپ کے زیر سایہ آ گیا, ایک لحاظ سے زیر حکومت آ گیا. اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً بصرے کی گورنری سے ہٹا کر کوفے کی طرف روانہ کیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد انتہائی پلید اور خسیس اور شاطر ترین انسان تھا. اور یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیے کہ شاطر ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھٹیا انسان ہوتے ہیں انہیں ہر قسم کی نیچ حرکت کرنے میں کوئی باک اور آر نہیں ہوتا, وہ سب کچھ کر جاتے ہیں. یہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے آیا. کوفے آنے کے بعد اس نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا, اور شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ ہانی کے گھر میں یہ کھانے پر آیا تھا, ہانی ابن عروہ کے, اور وہاں پر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کی بے خبری میں. لیکن جناب مسلم کا ہاتھ نہیں اٹھا. جناب مسلم نے کہا کہ یہ ہماری شجاعت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کی بے خبری میں اس پر پیچھے سے وار کر کے اس کو ہلاک. ظاہر ہے کہ خدا کی آزمائش اور مشیت خدا کو آگے جانا تھا, تو وہ پلید انسان بچ گیا, بچ نکلا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ کر کے اس نے کوفیوں پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا شروع کیا, اور یہاں تک کہ پھر کئی مومنین قتل ہوئے, اور مسلم کی حمایت کو قابل قتل جرم قرار دے دیا گیا. اور جیسا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے کہ دن کی نماز میں مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی مسلم کی امامت میں, لیکن جب مغربین کی نماز ہوئی ہے, مغرب کی نماز میں چند گنتی کے افراد تھے, اور عشاء کی نماز کے بعد جب مسلم نے سلام پھیر کر اپنے پیچھے دیکھا ہے تو وہ مسجد میں تنہا تھے اور کوئی ان کا ساتھی نہ تھا. اس حالت غربت میں مسلم مسجد کوفہ سے باہر نکلتے ہیں. شہر کی گلیاں سنسان ہیں, سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر رکھے ہیں, اور اسی عالم میں مسلم کے بچے بھی ان سے جدا ہو جاتے ہیں, بچھڑ جاتے ہیں, اور بعد میں وہ زندان میں جاتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. مسلم کو پناہ دینے والا کوئی نہیں, مسلم کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں. مسلم کو حقیقتاً سامنے آ کر بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. اس حد تک لوگوں پر خوف طاری ہے. مسلم چلتے چلتے کافی دور نکل آئے. ایک گھر کے باہر ایک بزرگ خاتون کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اس نے پناہ کی درخواست کی. اس نے مومنہ خاتون تھی, اس نے مومن کو اپنے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی, ایک کمرے میں خفیہ طور سے رکھا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا باہر سے آتا ہے, دیکھتا ہے کہ ماں کسی کمرے میں آ رہی ہے جا رہی ہے, محسوس کیا کہ کوئی اور شخص بھی اس گھر میں موجود ہے. پوچھا, دباؤ ڈالا. جیسے ہی اس کو علم ہوا کہ اس گھر میں وہ شخص موجود ہے کہ جس کے سر پر ایک بھاری قیمت بھی لگی ہوئی ہے, جس کے قتل سے مجھے گورنر کی طرف سے انعام بھی مل سکتا ہے, فوراً گیا اور ابن زیاد کو اطلاع دی. وہاں سے کئی سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے. جناب مسلم نے اپنا لباس پہنا, اپنی تلوار سنبھالی اور فوراً گھر سے باہر نکل آئے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا, یہ کردار اور شرافت کی علامت و نشانی ہے کہ آپ نے اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں فرمایا کہ آپ کی وجہ سے اس خاتون کو کوئی تکلیف ہو یا اس کے گھر پر کوئی آنچ آئے. آپ جب باہر نکلتے ہیں گلی میں سوار آتے ہیں, آپ کو گھیر لیتے ہیں, جنگ شروع ہوتی ہے. جتنے بھی آدمی تھے شاید 15-20-25, وہ مسلم کو قابو کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ان کا سردار واپس بھیجتا ہے, درخواست بھیجواتا ہے کہ اور کمک بھیجو, اور سوار بھیجو. وہاں سے حیرانی کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص تم سے گرفتار نہیں کیا جاتا, ایک شخص تم سے اتنا ہم نے دستہ بھیجا 20-25 سپاہیوں کا, وہ ایک شخص کو گرفتار نہیں کر سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی کوفے کے بقال سے نہیں ہے, بلکہ یہ مسلم ہیں جو ہاشمی شجاعت کا نمونہ ہے. انہوں نے جناب مسلم کے لیے جب اس بات سے مجبور ہو گئے کہ جنگ کے ذریعے سے مسلم کو قابو کر سکیں, تو ایک گڑھا کھودا, اس گڑھے کو چھپایا گیا اور مسلم پر دباؤ ڈال کر ان کو اس گڑھے کی طرف لے چلے. جناب مسلم جب اس میں گرتے ہیں, گرنے کے بعد بے بس ہو جاتے ہیں. وہ ظالمین حضرت مسلم کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں, آپ کو جکڑ لیتے ہیں رسیوں میں, اور اس حالت میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب مسلم آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ امیر کو سلام کرو. مسلم نے اپنا سر فخر سے اٹھایا اور بلند کیا اور فرمایا کہ میرا امیر سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور نہیں, میں اس کو سلام نہیں کر سکتا. وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش؟ فرماتے ہیں کہ ہاں, پیاس سے جاں بلب, پیاس سے میری حالت بہت ہو چکی ہے. لیکن جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ کہ جنگ کے دوران مسلم کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا تھا. جناب مسلم نے جب پانی ان کے سامنے لایا گیا اور اس کو اپنے ہونٹوں سے لگانا چاہا تو اتنا خون جاری ہوا آپ کے ہونٹوں سے کہ وہ پانی خون آلود ہو گیا. جناب مسلم نے کہا کہ اب یہ پانی میرے مقدر میں نہیں ہے, میرے نصیب میں نہیں ہے, اب انشاءاللہ انتقال اور موت کے بعد جہاں میں بہشت سے سیراب ہوں گے. ابن زیاد مطالبہ کرتا ہے کہ حسین کی بیعت سے انکار کرو. مسلم اس پر مصر رہتے ہیں, ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور حسین کو سب و شتم کرو. مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت بھیجتے ہیں اور علی حسین پر صلوات. آخر میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے. دار العمارہ کی چھت پر, جس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں, اس دار العمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جایا جاتا ہے اس حالت میں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بدن زخمی ہے, اور اس حالت میں مسلم کو وہاں سے گرا دیا جاتا ہے. خدا معلوم کہ مسلم کس طریقے سے زمین پر آئے, کس طریقے سے آپ نے اس ضرب اور اس تکلیف اور اس اذیت کو برداشت کیا. لیکن اس آخری حالت میں بھی مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے مولا گواہ رہے کہ میں نے حق وفاداری اور فرما برداری کو ادا کیا. اور ایسے ہی اسی وقت اسی لمحے کہ جب مسلم کی شہادت واقع ہوتی ہے, دوران سفر امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے, یکا یک اپنے مقام سے اٹھتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں اور مسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں کہ السلام علیک یا مسلم یا اخی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت میں جو بھی حاجتیں ہیں ان کو بر لائے. ہم سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرے، خاص طور سے یہ جو وبا ہے، یہ جو مصیبت ہے جس کی وجہ سے مومنین کے بہت سارے گھروں میں یہ افسوس اور سانحے والی اور مرگ و موت والی کیفیت ہے، خدا اس سے جلد از جلد اور علل خصوص مومنین و مومنات کو محفوظ رکھے۔ آپ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، مسرت فاطمہ بنت وارث حسین۔